بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف ہدایت پروردگار ہے، اور اگر آپ علم کے آنے کے بعد ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر خدا کے عذاب سے بچانے والا کوئی سرپرست تو مددگار نہ ہوگا۔ اور یہودیوں و عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اللہ کے فرزند اور اس کے دوست ہیں، تو پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ پھر خدا تم پر تمہارے گناہوں کی بنا پر عذاب کیوں کرتا ہے، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں سے بشر ہو، اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، اور اس کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل کائنات ہے، اور اس کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ ایمان والوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ، کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے اگر کوئی انہیں دوست بنائے گا تو انہی میں شمار ہو جائے گا۔ بے شک اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اصل میں انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے قول کی بنا پر ملعون ہیں، اور خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ پر پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا انکار ان میں سے بہت سو کے کفر اور ان کی سرکشی کو بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے، کہ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکانا چاہیں گے خدا بجھا دے گا، اور یہ زمین میں فساد کی کوشش کر رہے ہیں، اور خدا مفسدوں کو دوست نہیں رکھتا۔ صاحبان ایمان سے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے یہودی اور مشرق ہیں، اور ان کی محبت سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ جو کہتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ان میں بہت سے عالم اور راہب پائے جاتے ہیں، اور یہ متکبر اور برائی کرنے والے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ایک خالص توحید پرست اور مسلمان تھے، اور ہرگز مشرکان میں سے نہیں تھے۔ خدا وند متعال دانا و پاکیزہ ہے اور ہمیشہ سچ کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے قول ہے کہ ابھی قیام کیسے ہو سکتا ہے، ابھی فلک بھی گردش میں نہیں آیا۔ راوی سوال کرتا ہے کہ مولا فلک کی گردش سے کیا مراد ہے؟ آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ شیعوں کا آپس میں اختلاف۔ امام علیہ السلام کا یہ فرمان ایک زندہ حقیقت بن چکا ہے، جس سے آج تک ہم منہ چھپائے چلے آ رہے ہیں، اور اس عنصر کو تلاش کرنے سے قاصر ہیں کہ جس نے ہر مذہب اور قوم کو ان کے اصل عروج سے قبل اقتصادی اور معاشرتی حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، اور انہیں ایک مختلف سن کی طرف حرکت دے دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہی ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا؟ یقیناً وقت مرگ قریب ہے۔ مسلمانوں، اگر اب بھی نہ جان سکے کہ ہمارے گرد کس طرح سے زندگی کا گھیرا موت کی حکمرانی میں تنگ کیا جا رہا ہے، تو کچھ نہ ہوگا، صرف لہو سے رنگے ہاتھ، جلتے ہوئے گھر اور بھوکا مستقبل۔ دنیا سر مقتل ہے، دجال کی آمد کی تیاریاں باطل کی طرف سے مکمل ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے تیار کردہ سسٹم پوری طرح سے سرگرم عمل ہے، مگر ہم شاید اب تک سو رہے ہیں۔ دجال جس کی آمد کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم کی پیدائش سے روز آخر تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہ ہوگا۔ لہٰذا تمام اہل شعور سے انتہائی مخلصانہ گزارش ہے کہ ذرا سوچئے، پڑھیے، جانیے، سب کچھ روز روشن کی طرح آیا ہو چکا ہے، مزید تباہی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اس سی ڈی میں ہم آپ کو سسٹم کے بارے میں کچھ اطلاعات فراہم کریں گے جو دجال کی آمد کے سلسلے میں تیاریاں کر رہا ہے، اور بہت ہی انہماک کے ساتھ مصروف عمل ہے۔ دراصل یہ گروہ جو بظاہر یہودیت کا لباس پہنے ہوئے ہیں جبکہ حقیقت میں اس کے ممبران شیطان کے پیروکار اور اس کے نمائندے ہیں۔ پوری دنیا میں تقریباً 60 لاکھ لوگ موجود ہیں جو خود کو فری میسن کہتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ حق بات پر ہیں، در حقیقت یہ لوگ حق سے ڈرتے ہیں۔ یہ فلم اس فکر پر بات کرتی ہے جس کا بیان جہ بلان کے پیروکار کرتے ہیں، اور یہ کہ یہ بیان ہم پر اور آپ پر کس قسم کے اثرات چھوڑتا ہے۔1446 میں ولیم نے روزلین کے گرجا گھر کی تعمیر شروع کی۔ یہ گرجا گھر روزلین نامی ایک گاؤں میں تھا جو ایڈنبرگ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ گرجا گھر در حقیقت ایک صہیونی عبادت گاہ تھی۔ یہ عبادت گاہ اس سے قبل نائٹ ٹیمپلرز کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ نائٹ ٹیمپلرز صلیبی جنگوں کے درمیان قائم کی گئی عیسائیوں کی پولیس فورس تھی۔ ان کا کام حاکم وقت کی حفاظت اور کلیساؤں میں موجود قیمتی نوادرات کی حفاظت تھا۔ عیسائیت میں آج تک کیتھولک فرقہ ان کو عزت و احترام سے دیکھتا ہے۔ ان کا پہلا پڑاؤ 1119 میں مسجد اقصی میں تھا۔ 1139 میں یہ پولیس فورس اس قدر طاقتور تھی کہ یہ براہ راست عیسائی رہنما کی تابع تھی، اور اسی بنیاد پر اس فورس کے لیے پوری عیسائی سلطنت دسترس میں تھی۔ ان کے حصے میں آئی ہوئی رقم و مال لا تعداد تھا۔ یہ رقم زیادہ تر صلیبی جنگوں کے نام پر اکٹھا کی گئی تھی۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد اس پولیس فورس کی طاقت مان پڑ گئی، مگر چیریٹی میں دیا گیا مال اس قدر تھا کہ حوث نے اس فورس کو آ گھیرا۔ 1300 کے اوائل میں حاکم وقت فلپ فور نے اس پولیس فورس کو ختم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حاکم وقت نے یہ کام اس دولت کو ہتھیانے کے لیے کیا جو اس پولیس فورس کے پاس موجود تھی۔ ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ ختم ہونے کے بعد حاکم وقت کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اس فورس کے کئی جوان اپنے خاندان کو لے کر موجودہ سوئٹزرلینڈ کی جانب چلے گئے۔ مختصراً یہ کہ حاکم وقت نے جب اس فورس کو ختم کیا تو کئی ایسی کہانیاں سامنے آئیں کہ جس کے نتیجے میں عیسائی راہب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا یہ فورس عیسائیت پر مائل تھی بھی یا نہیں۔ ان کہانیوں میں جادو ٹونا، پرائب مذہبی عقیدے، عجیب و غریب مذہبی رسومات اور خدمت خلق کے نام پر جمع کیے جانے والے مال پر عیاشی شامل تھی۔ حقیقت کیا تھی یہ شاید ان 30,000 ٹیمپلرز کو معلوم ہو، کیونکہ 70% ٹیمپلرز کبھی بھی پکڑے نہ جا سکے، اور جو پکڑے گئے انہی کے ذریعے کچھ کہانیاں معلوم ہو سکیں۔ 1480 میں روزلین گرجا گھر کی تعمیر مکمل ہوئی، اور کچھ ہی عرصے میں تعمیر شروع کرنے والا اسکاٹش خاندان نے اپنا صہیونی نظام قائم کرنا شروع کر دیا۔ سر ولیم 1736 میں اسکاٹ لینڈ کے پہلے گرینڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔ ان کا تعلق ایک خاص جماعت پریئر ڈی سی آن سے تھا۔ یہ روزلین گرجا گھر کی تعمیر شروع کرنے والے سر ولیم کے بیٹے تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، 13 اکتوبر 1307 کو نائٹ ٹیمپلرز کو ختم کیا گیا اور چند کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ان چند میں اس وقت کی فورس کا رہنما زگ ڈی مولے بھی شامل تھا۔ زگ ڈی مولے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر اس کو 12 مارچ 1214 میں 18 تاریخ کو سینٹ لوئس میں نوٹر ڈیم کے پاس زندہ جلا دیا گیا۔ چونکہ اس نے نائٹ ٹیمپلرز کے بے قصور ہونے کی گواہی دی تھی۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ کئی نائٹ ٹیمپلرز فرار ہو کر اسکاٹ لینڈ آ پہنچے، جہاں انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں کے ارباب و امرا میں گھلنا ملنا شروع کر دیا اور تعلقات بڑھانے بھی شروع کر دیے۔ چودہ سو بیس میں تباہ شدہ اور کلادن تنظیم نائٹ ٹیمپلرز نے ایک قلعہ تعمیر کیا۔ اس جگہ کو انہوں نے اپنا بین الاقوامی ہیڈ کوارٹر کا درجہ دیا اور یہاں سے اسکاٹش فری میسنری کا آغاز ہوا۔ 9 جنوری 1599 میں کچھ ٹیمپلرز نے قلعہ ایچکنسن ہو کی بنیاد رکھی۔ 31 جولائی 1599 میں ایک دوسرے قلعے کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ کل عدم ہونے کے باوجود نائٹ ٹیمپلرز کی موجودگی اور فری میسنری کی ابتدا کے ساتھ ہی ان کے ایجنٹوں نے ارباب اختیار اور حکومتی نظام میں صلاحیت شروع کر دی۔ 1540 کے اوائل میں انگریز مزدوروں میں ان لوگوں کا انخلا بھی شروع ہو گیا جو مزدوری یا کسی بھی کام میں زیادہ مہارت نہ رکھتے تھے، وگرنہ تاریخی طور پر انگریز مزدوری نظام میں ہنر باپ سے بیٹے اور یوں ایک خاندان میں منتقل ہوتا تھا۔ یہ انخلا صرف مزدوروں میں نہ تھا بلکہ بینکرز، تاجر، راہبین اور زمیندار جیسے پیشوں تک اس کا دائرہ وسیع تھا۔ اس انخلا کی وجہ سے ان نئے آنے والے لوگوں میں کسی بھی پیشے سے لگاؤ بڑھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور اسی بنیاد پر ان کا لگاؤ میسونک حلقوں میں بڑھنے لگا۔ قدیم اور پرانے فری میسنز نے اپنا پہلا پڑاؤ یارک انگلینڈ میں 1926 میں ڈالا۔ اس ٹھکانے میں زیادہ تر لوگوں کو زمانے قدیم کے خاص طرز تعمیر کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ 1375 میں ایک پرچہ لندن کی پرانی لائبریری میں ملا جس میں فری میسنز کو ایسے ہنرمند افراد کی جماعت بتایا گیا جو کسی بھی قانون کے ماتحت کام نہیں کرتے، یعنی ان کے نقل و حمل پر کسی حاکم وقت کا قانون اثر انداز نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ہنرمند افراد پورے ملک بلکہ پورے بر اعظم یورپ میں آزادانہ طور پر گھوم پھر سکتے تھے۔ 1703 میں ان میسونک ٹھکانوں نے نئے لوگوں کی بھرتی کا آغاز شروع کیا اور 1714 میں ان نئے بھرتی ہونے والے افراد نے اپنا نیا ٹھکانہ انگلینڈ کو مقرر کیا۔24 جون 1717 میں فری میسنری کی نئی طرز کی بنیاد ویسٹ ماسٹر میں پڑی جب انگلینڈ کا یونائٹڈ گرینڈ لاج 4 چھوٹے چھوٹے ٹھکانوں میں مختلف اشتراکات سے تعمیر ہوا۔ واضح رہے کہ 24 جون عیسائیوں کے ایک مذہبی تہوار جوہان دی بیپٹسٹ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ لندن میں سینٹ پال کے گرجا گھر میں رونما ہوا۔ اس واقعے کے بعد لندن ایک ایسی خفیہ جماعت کا گھر بن گیا جو تا وقت حاضر پھیلتی جا رہی ہے۔ فری میسنری اب اپنا پھیلاؤ شروع کر چکی تھی۔ لندن کا گرینڈ لاج اب دنیا بھر کی فری میسنری کا ہیڈ کوارٹر بن چکا تھا۔ آج کل فری میسن ہال لندن میں کوئن اسٹریٹ پر واقع ہے۔ اس ہال کی رہنمائی میں 8600 سے زائد چھوٹے لاجز ہیں جو پورے انگلینڈ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ لندن کے میسونک ہال کے باہر ایک ستون پر موجود میسونک کے بین الاقوامی طاقت کی ایک علامت موجود ہے جس میں دنیا کو ایک جال میں محظوظ دکھایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کمیونسٹ حکمراں اپنے قیدیوں کو اسی قسم کے جال میں باندھا کرتے تھے جیسا کہ 1440 میں بالشوی قوموں کے ساتھ کیا گیا۔ فری میسن ہال کے دروازے کے اوپر ان کا نصب العین درج ہے، اوڈے وڈائے ٹاؤسے، جس کا مطلب ہے کہ ہوشیار رہو، معلومات حاصل کرو اور خاموش رہو، یعنی کہ جو ممبران اپنے ارباب اختیار کے مقاصد سے آگاہ ہوں اور اس کے بارے میں خاموش رہیں، ان کو دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کی خبر ہوگی۔ دوسرا نصب العین جو عبرانی زبان میں ہے، یہ فری میسنری کی نظریاتی ابتدا کا ذکر کرتا ہے، قدوش لاودوانائے ہولی فیاوے۔ یہ عبرانی الفاظ یہودی مذہبی رہنما کے کپڑوں پر لکھے ہوتے ہیں اور ان کپڑوں کو مقدس تاج کا نام دیتے ہیں۔ اس ہال میں کئی مسانی تصاویری علامات موجود ہیں، اندر تقریباً 20 چھوٹی عبادت گاہیں بھی موجود ہیں اور ایک بڑی عبادت گاہ ہے۔ ان تمام جگہوں پر تعمیری ہنر اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ فرانسیسی اور اسکاٹش نظام کے مطابق فری میسنری میں 33 درجات ہوتے ہیں اور یہ درجات مزید 7 جماعتوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان کی عبادت گاہ میں خیال کیا جاتا ہے کہ 33 سیڑھیاں تھیں اور یہی نظام زیادہ تر سیڑھیوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ صرف یہاں نہیں بلکہ دنیا بھر کی تعمیرات میں یہی دکھائی دیتا ہے۔ اپنی پروپیگنڈا فلموں میں فری میسنری زیادہ تر اپنے جلسوں کا ذکر کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ ان فلموں میں موجود زیادہ تر لوگ اپنی حقیقی زندگی میں بینکوں اور فارن پالیسی کے دفاتر میں شامل ہوتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر افراد کو اپنے داغدار ماضی کے بارے میں علم نہیں ہوتا، ان کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ فری میسن میں شامل ہو کر انہوں نے اپنے اپنے پیشوں میں شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً ان کو بڑی دشواریاں پیش آتی۔ اس ہال میں موجود ایک گائیڈ نے بتایا کہ دروازوں کے ہینڈلوں میں جادوئی طاقت ہے اور اس کی وجہ سے ہر ممبر یہاں سے توانائی اور طاقت حاصل کرتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے حریفوں کو زیر کر سکتا ہے۔ اس دروازے پر موجود تصاویر میں فرشتوں کو دکھایا گیا ہے۔ ان فرشتوں کے پیروں کی جگہ کھر ہیں، جیسا کہ پرانی تصاویری علامات میں شیطان کے پیروکار ہوتے تھے۔ روحانی اعتبار سے یہاں انسان خود کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ ایسی ہی ایک خفیہ جماعت جو فری میسنری میں ہونے والی تمام چیزوں پر قدرت رکھتی ہے، اس کی شروعات جرمنی کے شہر انگلسٹیڈ میں 1 مئی 1776 میں ہوئی۔ 28 سالہ پروفیسر ایڈم وائس ہاپ نے اس کی بنیاد رکھی۔ 1779 میں اس جماعت کے نام کو پھر سے تبدیل کیا گیا اور اس کا نام ایلومینیٹی آرڈر رکھا گیا، اور اس کو کئی نظریاتی اعتبار سے فری میسنری سے ملحق کیا گیا۔ گویا کہ یہ فری میسن سے ملحقہ ایک جماعت تھی جو نظریاتی طور پر فری میسن سے کافی شباہت رکھتی تھی۔ اس جماعت کا نظریہ تھا کہ ایلومینیٹی نے دنیا پر حکومت کرنی ہے۔ ایلومینیٹی کا نصب العین آزادی، برابری اور بھائی چارگی تھا۔ 20 جولائی 1785 کو اس جماعت کے ایک پیغام رساں جس کا نام जैकब लॉन्स था, जो एक पादरी था कि जो आसमानी बिजली की लपेट में आकर हलाक हो गया। इसके कपड़ों में जमात के मेम्बरान की एक फहरिस्त थी और खुफिया नौयत के काफ़ी कागजात भी थे। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो इनको दूसरे भी कई कागजात जैकब के घर से मिले। इन कागजात में फ्रांसीसी इनकलाब से मुतालिक हिदायत और दीगर मालूमात दर्ज थी। कुछ कागजात किसी ग्रैंड ओरियंट नामी जमात के रहनुमा के नाम लिखे गए थे, जो कि फ्रांस पेरिस में मुकीम था। सारे कागजात बवारिया की हुकूमत वक्त ने जब्त कर लिए और 14 अगस्त 1785 में ऐसी तमाम जमातों को कलअदम करार दे दिया गया। मुल्क बवारिया के हाकिम वक्त ने कुछ कागजात अवाम के लिए छपवाए। इस किताब को इल्यूमिनेटरी जमात की दस्तावेजात का नाम दिया गया। इस किताब को अवामुन्नास ने प्रोपेगेंडा जानकर दरगुजर किया, लेकिन आगे जाकर इसकी हकीकत का इल्म हुआ। आज ये दस्तावेजात शहर की लाइब्रेरी इंग्लिस्टेड में मौजूद हैं। इल्यूमिनिटी की ख्वाहिश थी कि वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जमात के तौर पर काम कर सके। इनके नज़रिए के मुताबिक जितनी आज़ादी फ्री मैसन्स को मिलेगी, इतना ही ज़्यादा गैरों को यरगमाल बनाया जा सकेगा। गैरों को यरगमाल बनाने के लिए वाहिद ज़रिया यह था कि फ्री मैसनरी को रोशनी और खुदी से तशबीह दी जाए, ना कि इसकी असल हकीकत को उजागर किया जाए। अमरीकी $1 के नोट में मौजूद पैरामिड पर बनी एक आँख है। 1933 में अमरीकी सदर फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट, जो कि बजाते खुद फ्री मैसनरी के 32वें दर्जे पर फाइज था, इसने ये निशान नोट पर दर्ज करवाया था। दरअसल ये तस्वीर इल्यूमिनिटी के इस नज़रिए की अलामत है कि वो अमरीका को कंट्रोल करेंगे, चाहे कोई भी सदर क्यों ना हो। वाज़े रहे कि नोट पर बना पैरामिड 33 पत्थरों से बना दिखाई देता है। मजीद ये कि इल्यूमिनिटी अपनी ताकत का इजहार इस पैरामिड के नीचे दी गई तहरीर न्यूज और दो सेकुलरोम से करती है, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बुश सीनियर का खिताब। अब हम एक नई दुनिया को उभरते हुए देख सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें नया दुनियावी कानून राइज करने की काफ़ी आसानियां मौजूद हैं। फ्री मैसन्स की इन काविशों की काफ़ी हद तक तब्दील भी की गई है। दूसरी जंग अजीम के दौरान सर्ब हुकूमत ने 4 मुख्तलिफ स्टैम्प जारी किए, जिन पर हिफाजती अलामत बनी हुई थी, जो उनके नज़दीक फ्री मैसनरी की शैतानी कुव्वत को मान कर सकती हैं। अमेरिका में समाइल गोनफेस, जो एक फ्री मैसन था और जिसका ताल्लुक डाउनसन लॉज नंबर 16 वाशिंगटन DC से था, वह एक यूनियन लीडर था। इसी की वजह से सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जमातों ने इल्यूमिनिटी की पैदाइश का दिन मनाना शुरू किया, 1 मई 1879। और इसी तरह से इल्यूमिनिटी का जाल मजबूत होता गया और इसी वजह से सैमुअल गोनफेस के लिए एक यादगार कायम की गई। जस्टिन सेक्लाडी प्रोजो फ्रांस में मौजूद ग्रैंड ओरियंट नामी जमात का रहनुमा था। इसके मुताबिक फ्री मैसनरी सब जमातों की माँ है। इसी जमात का एक और ऑस्ट्रियन रहनुमा थ्रॉली मारा जायटान इस बात का इंकशाफ दिसंबर 1864 में करता है कि 1779 का फ्रांसीसी इनकलाब दर हकीकत फ्री मैसनरी ही की कारस्तानी थी, क्योंकि इस ज़माने में ज़्यादातर अरबाब अख्तियार फ्री मैसन थे। वाज़े रहे कि इल्यूमिनिटी और ग्रैंड ओरियंट फ्री मैसनरी के नज़रिए पर मबनी दो मुख्तलिफ जमातें हैं। इन जमातों का नज़्बुलैन दुनिया पर हुकूमत करना है। 1779 का इनकलाब फ्रांस दुनिया में होने वाला सबसे खूनरेज इनकलाब था। 1830 और 1848 में आने वाला इनकलाब भी दरहकीकत फ्री मैसनरी का ही किया धरा था। इल्यूमिनिटी और ग्रैंड ओरियंट की मुलहका साजिशों की वजह से ये खूनरेज इनकलाब अमल में आया। ग्रैंड ओरियंट के हेडक्वार्टर में दाखिल होते ही एक ट्राइंगल नजर आता है, जिस पर जमात का नजबुलैन आज़ादी, बराबरी और भाईचारगी दर्ज है। वाज़े रहे कि इल्यूमिनिटी का नज़्बुलैन भी यही था। जून 1998 में शाया करदा फ्री मैसन्स का रिसाला ह्यूमनिज्म इस बात को मुस्तहकम करता है और लिखता है कि ये खूनरेजी اور قتل و غارت گری سے بھرپور انقلاب دراصل ہمارا ہی کیا دھرا تھا۔ گرینڈ اورینٹ پیرس فرانس میں 1771 سے 1773 میں عمل میں آئی۔ اس جماعت کا ایک مقصد بادشاہت میں تعلقات بڑھانا اور پھر اس کو تباہ کر دینا تھا۔ کلاڈیو جانے یونیورسٹی آف پیرس کا ایک پروفیسر تھا۔ 1873 میں وہ لکھتا ہے، میسونک ٹھکانے دراصل ایک انقلابی فوج کا ذریعہ حرب ہیں۔ گرینڈ اورینٹ کے ممبران 1848 کے انقلاب کے بعد فرانسیسی حکومت میں وزراء کے عہدوں پر فائز ہوئے۔ 1849 میں تمام سوشلسٹ ارباب گرینڈ اورینٹ کے ممبر تھے۔ سوشلزم اور فری میسنری دراصل ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ لوئس میشال ایک خونریز انقلابی رہنما اصل میں فری میسن تھی۔ فری میسنری نے ایک تحریک شروع کی جس کا نام ایز کرسٹ موومنٹ یعنی تخریبی تحریک تھا۔ یہ تحریک شیطانی علامتی رنگ والے سرخ اور کالے لباس زیب تنگ کرتی تھی۔ اس عورت نے فرانس پر حملہ آور کمیونسٹ حکومت کی بےتحاشا مدد کی اور کافی زیادہ تباہ کاریوں کی سبب بنی۔ گرینڈ اورینٹ کے 41,000 ممبران ہیں جو کہ مختلف مراکز پر نہ صرف فرانس میں بلکہ مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ گرینڈ اورینٹ کے عجائب خانے میں موجود ایک پلیٹ پر تصویری آمیزش میں علامتی طور پر ایک فری میسن کو دکھایا گیا ہے جو ایک لاش پر کھڑا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک نئی دنیا کو ترتیب اور تعمیر کر رہا ہے۔ مگر ایک نئی دنیا کی ترتیب و تعمیر لاشوں، جھوٹ، ناانصافی اور تباہ کاری سے کیسے ممکن ہے؟ ایسا معاشرہ نہایت کمزور، غیر مستحکم اور غیر متوازن ہوگا۔ قتل اور اسی طرح کے دوسرے جرائم گرینڈ اورینٹ کے لیے ایک نہایت مکمل معاشرے کی ضروری رکن ہیں۔ فری میسنری کے نظریے کے مطابق نئی دنیا اس کے شکار کی لاشوں پر وجود میں آئے گی۔ سلویڈور ایلنڈے 1935 میں فری میسنری کے درجات میں داخل ہوا۔ گرینڈ اورینٹ آج بھی اس کی عزت کا خیال رکھتا ہے کیونکہ وہ ملک چلی میں کمیونزم لانا چاہتا تھا۔ گرینڈ اورینٹ نے اپنی ہم نظریہ جماعتوں کے ساتھ مل کر موت اور خونریز بغاوتوں سے کئی ملکوں کو دوچار کیا ہے۔ 15 فروری 1917 کو روسی بادشاہ زار کو فری میسنز نے دھمکایا کہ اگر وہ اپنی بادشاہت نہیں چھوڑتا تو اس کو اور اس کے خاندان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس بات کا انکشاف روسی بادشاہ کی ایک خاندانی دوست خاتون نے اپنی کتاب میں کیا۔ روسی انقلاب پر مبنی ایک تحقیقاتی فلم بیان کرتی ہے، سیاستدان، صنعتکار اور فوج جب بادشاہ سے مذاکرات نہ کر سکے تو انہوں نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کا ارادہ کیا۔ یہ تمام اشخاص حقیقتاً ایک فری میسن جماعت کے ممبران تھے۔ اس جماعت کا نام روس کی عوام کا عظیم مشرق۔ یہ جماعت روس میں 1912 میں عمل میں آئی۔ اس کا رہنما الیگزینڈر کلیئرنسکی ایک وکیل تھا اور اس جماعت میں 300 سے زائد ارباب اقتدار شامل تھے۔ لیلن اور اس سے پہلے ایک بغاوت کو عمل میں لانے والے لوگ زیادہ تر روسی فری میسن تھے، جبکہ لیلن 31 درجے پر فائز فری میسن تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ گرینڈ اورینٹ کا بھی رکن تھا۔ گرینڈ اورینٹ کی طرح ایک اور جماعت فری میسن نظریے پر مبنی گرینڈ لاج پیرس میں ہے۔ اس لاج کے رہنما اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کبھی کبھار اپنے بااختیار ہونے کا فائدہ غلط چیزوں میں نقصان دہ نتائج کے ساتھ اٹھاتے ہیں، مگر ان کے مطابق ایسے موقع پر فری میسنری کے نظریے سے مرتبط ہونے کی بنا پر گرینڈ ماسٹر ان کو سرزنش کرتے ہیں اور ان لوگوں سے سخت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ حقیقت کے برعکس ہے، تقریباً ہر وہ شخص جس نے کرپٹ ارباب اختیار کو روکا ہے یا جماعت کے اندر موجود اکابرین اور ارباب اختیار کو اس بارے میں آگاہ کیا ہے، ان کا انجام برا ہوا ہے، یا پھر اس نے فری میسن کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ جارج مارکو، فرانس کے گرینڈ لاج کا رہنما، اس نے اپنے ممبران کو ایک خط میں لکھا کہ فری میسنری کسی نہ کسی شکل میں دنیا پر راج کرے گی، اور اسی اثنا میں ارتقاء کی بنیاد پر فری میسنری کی سب سے اعلیٰ شکل میں ایک معاشرہ قائم ہوگا۔ واضح رہے کہ فری میسنری کے نظریے میں اعلیٰ معاشرے کا ذکر ہو چکا ہے۔ حقیقتاً فری میسنز یورپی یونین پر حاوی ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو عاقل اور باکردار بیان کرتے ہیں، جن کا مقصد صرف انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور یہ بات عقل کے مترادف ہے کہ یہ ایک عاقل اور باکردار شخص ان میں سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ایک رکن ذہین ہے تو پھر وہ قطعی طور پر باکردار نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ وہ بے پناہ اختیار ہے جن کی بنا پر گمراہی لازم ہے، جیسا کہ فری میسنری کی شروعات میں نائٹ ٹیمپلرز کے ساتھ ہوا، اور یہ خاص طور پر کیمنس کے لیے سچ ہے۔ میسن ایک دوسرے کو آسان سوالات سے جان سکتے ہیں، جیسا کہ کیا وقت ہوا ہے، تمہاری کیا عمر ہے۔ اگر آپ جواب دیں کہ 9.5 یا 50 سال، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی جماعت کے رکن نہیں۔ آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ اب وقت نہیں رہا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ایک اور سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا آپ بھی دن رات کام کرتے ہیں۔ گرینڈ لاج اور گرینڈ اورینٹ کے کئی ممبران، یورپی یونین کے تمام ذیلی اداروں میں فری میسنز کا راج ہے۔ ۱۹۶۶ میں رچرڈ کارڈیناف کلری نے اپنی کتاب میں بان یورپ 1922 سے 1966 کی اشاعت میں متحدہ یورپ کا خواب پیش کیا۔ میسن دستاویزات اس بات کی دلیل ہے کہ یورپ میں ہونے والی کئی سازشوں کا مقصد متحدہ یورپ قائم کرنا تھا۔ فری میسنز کا بہت پختہ یقین ہے کہ ان کی تصویری علائم جادوئی طاقت رکھتی ہیں، جس کا اثر ان کے ارد گرد خاص روشوں سے ہوتا ہے، لیکن یہ اثر کبھی بھی مثبت نہیں ہوتا۔ فری میسنز کے نشانات میں سے ایک 3500 سال پرانا ٹاور ہے، جو مصر سے برطانوی فری میسنز نے اٹھایا۔ اس ٹاور کو کلیوپیٹرا کی سوئی بھی کہا جاتا ہے، یہ لندن میں موجود ہے۔ 13 ستمبر 1878 کو یہ ٹاور اسکندریہ مصر سے لا کر یہاں کھڑا کیا گیا۔ ایک فری میسن نظریے کے حامی ڈاکٹر اورازمس ولسن نے اس کا خرچہ اٹھایا۔ اس ٹاور کی بنا پر 6 آدمیوں کی ہلاکت اس وقت ہوئی جب اسے جہاز کے ذریعے لایا جا رہا تھا۔ یہ ٹاور سورج کی علامت تھا۔ مزید ایک اور ٹاور فری میسن نے بنایا، اسٹاک ہوم سویڈن۔ یہ ٹاور 13 حصوں پر مشتمل ہے، ہم یہ نشانات تقریباً ہر دوسری جگہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ 22 फरवरी 1981 में विलियम हर्बर्ट और विलियम एच वंडरबल्ट ने एक तीसरा टावर इस्कंदरिया से उठवाया और इसे अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में नस्ब करवाया। ये टावर 1600 कबल मसीह में मिस्र में खड़ा किया गया था और 1200 कबल मसीह में इसे रूमी फौजियों ने इस्कंदरिया भेज दिया था। आप पर लाजिम है कि ये याद रखें, फ्री मेसनरी की शुरुआत कदीम ज़माने के इल्म तामीर की खुफिया तालीम से पड़ी थी। इस टावर के नीचे चंद बिच्छू दिखाई देते हैं। बिच्छू फ्री मेसनरी की एक वाज़े अलामत है। कई बड़े या फैसलाकुन वाक़यात 18वीं और 19वीं सदी में उसी वक्त रूनमा हुए जब सूरज टावर के जाविये पर था। सूद कम्युनिस्ट दौर हुकूमत इसी जायचे में शुरू हुआ, यानी 8 नवंबर 1917, और इसी तरह यूरोपीय यूनियन भी इसी जायचे के तहत 2 नवंबर 1993 को वजूद में आई। वाशिंगटन यादगार, जो कि फ्री मेसन सदर जॉर्ज वाशिंगटन की यादगार में बनाई गई। ये यादगार बिल्कुल क्लियोपेट्रा की सुई से मुशाबहत रखती है और 1884 में मुकम्मल हुई। वाइट हाउस इसके बिल्कुल मशरक में वाक़ है। वाशिंगटन डीसी की बुनियाद एक फ्रांसीसी मेमार पीटर चार्लिस ने 1791 में रखी थी। ये बुनियाद इन्हीं की तस्वीरी अलामत की तर्ज पर रखी गई, जिसका पहले जिक्र हो चुका है। 1792 में वाइट हाउस का पहला पत्थर इस तारीख को रखा गया जिस दिन नाइट टेम्पलर्स के खिलाफ लश्करकशी की गई थी, यानी 13 अक्टूबर। निशानात और तजबीहात दुनिया पर हुकूमत करते हैं, हमले और लफाजी नहीं। कन्फ्यूशियस के इस कॉल के मुताबिक मुख्तलिफ शक्लें अवामनास पर कुदरत रखती हैं। इस्तारात और तजबीहात, मसलन हिंदू मजहब में ईश्वर का निशान और ईसाइयों में सलीब का निशान। फ्री मैसन तजबीहात और अलामत फन तामीर से लिए गए हैं। इन अलामत का मकसद दुनिया में दिगर अकवाम के लिए इस्तराती तौर पर एक सियासी इबादतगाह का तश्कील देना है, जिसकी छाव में अकवाम और फ्री मैसन सोच तश्कील और तरवीज पाएगी। मसलन हिटलर का सरस्टिका, फ्री मैसन साथ ही साथ काबला का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वह माशरे पर सबकत हासिल कर सकें। काबला की रसूमात के मुताबिक नए आने वाले को बरहना सीने और आंखों पर पट्टी बांधकर हाजिर किया जाता है। रस्म के बाद आंखों पर से पट्टी हटा दी जाती है। इस वक्त ख्याल किया जाता है कि नए आने वाले के दिल में फ्री मैसनरी का नूर दाखिल हो चुका है। पट्टी हटाने के बाद पहला सवाल होता है, तुम्हें क्या नज़र आता है? इस वक्त नए आने वाले का जवाब ये होना चाहिए कि मैं सूरज, चाँद और ग्रैंड मास्टर को देखता हूँ। जवाब के मायने हैं कि मैं सुबह को सूरज, रात को चाँद और तमाम वक्त ग्रैंड मास्टर का नूर देखता हूँ। ये तरीक़ेकार तकरीबन तमाम फ्री मैसन ठिकानों पर अपनाया जाता है। तामीरात में इस्तेमाल होने वाला ये औजार फ्री मैसन्स के लिए भाईचारगी और अखुवत की अलामत है। रवायत के मुताबिक ये आला अपने अंदर जादुई ताकत रखता है, जिसके तहत तमाम हुनरमंदों में अखुवत और भाईचारगी की एक जादुई हमाहंगी बरकरार रहती है। जैसे जैसे एक रुकन फ्री मैसनरी के 33 दर्जों में आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे इसमें ये सोच बढ़ती जाती है कि वह आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को अपने मुताबिक तामीर करने की सलाहियत रखता है। इसी आले की तरह फ्री मैसन्स का झंडा भी इन्हीं सफात का हामिल माना जाता है। ये झंडा फ्री मैसन की पाकिजगी की अलामत का निशान है। इस झंडे पर मौजूद खोपड़ी का निशान नाइट टेम्पलर की खोपड़ी का निशान है। इस तरह हड्डियां भी इन्हीं की निशानदही करती हैं। फ्री मैसन्स के निशानात में जेसन्स और बवेज नामी 2 सतून भी हैं। ये सतून अलामत हैं हजरत सुलेमान की तामीर करदा इबादतगाह की। इसी तरह एक और खसूसी अलामत है जो अहराम मिस्र की तर्ज का पैरामिड है। फ्री मैसनरी का अपना एक खुदा है। इस बात की हकीकत एक फ्री मैसन पर कई दर्जात मुकम्मल करने के बाद जाहिर की जाती है। इस खुदा को वो जहाबलोन का नाम देते हैं। फ्री मैसनरी का एक दर्जा जो लगत में मुकद्दस शाही महराब कहलाता है। इस दर्जे पर फाइज होने के बाद एक फ्री मैसन पर اس کے خدا کی حقیقت ظاہر کی جاتی ہے۔ اس خدا کی شکل کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کا جسم مکڑی کا ہے، اس کے تین سر ہیں، ایک بلی کا، ایک مینڈک کا اور ایک بادشاہ کا۔ اس اصطلاح کے مطابق جہبلان میں موت کا اور جنت کا حاکم دونوں ایک حاکم کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح جہبلان حقیقتاً ایک شیطان بیا کا روپ اختیار کرتا ہے۔ کئی جگہوں پر کہا گیا ہے کہ جہبلان زمانۂ جاہلیت میں موجود تین بتوں کا نام اشتراک ہے، جاہ یاویہ، عبرانی اور عیسائی زبان میں لیا جانے والا نام، یواہو، یہودی اور عیسائی اس کو خدا کے نام سے جانتے ہیں۔ بل پرانے شہری علاقوں میں بل ایک خدا تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ اون یا اوسریس قبل مسیح زمانے میں مصریوں کا زندگی اور موت کا خدا تھا۔ فری میسنری میں کالے اور سفید رنگ کے ماربل نیکی اور بدی کے درمیان امتزاج کو بیان کرتے ہیں۔ میسونک اصطلاحات ہمارے چاروں اطراف میں موجود ہیں، برطانیہ اور یورپ میں، خاص طور پر یہ زیر زمین ٹرین اسٹیشن میں، سویڈن اسٹاک ہوم میں موجود ایک اسٹیشن پر جس سے کچھ ہی فاصلے پر میسونک ٹھکانہ ہے۔ سویڈش میسونک شاخ میں 11 درجات ہیں اور 2 خفیہ درجات ہیں۔ ایک نظام کے ذریعے پھیلایا ہوا میسونک ٹھکانوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو پوری دنیا میں جھوٹ اور بربادی پھیلا رہا ہے۔ فری میسن معاشرے سائنس، معاشیات اور سیاست پر قابض ہے۔ فرینکلن میئر روز چائلڈ ایک بینکر تھا جو 1802 میں فری میسن میں شامل ہوا۔ یہ اور جیمز نامی ایک اور شخص 1840 کے اوائل میں فری میسن کے سپریم کونسل کے ارباب اختیار مقرر ہوئے۔ انہی کے خاندان میں موجود فرڈینڈ روز چائلڈ نے ایک نیا میسونک ٹھکانہ تعمیر کرایا۔ لارڈ بیل روز چائلڈ اپنے آکسفورڈ یونیورسٹی کے زمانۂ تعلیم میں فری میسن بنا۔ یہ اوپر ذکر کیے گئے روز چائلڈ کے خاندان میں سے تھا۔ گویا کے روز چائلڈ خاندان بینکاری کے شعبے میں ترقی کرتا چلا گیا اور یہ تمام لوگ فری میسنری میں شامل ہوتے گئے۔ دنیا بھر کے بینکاروں میں سے زیادہ تر نے بالشویک بغاوت میں امریکی حکومت کی لائبریریوں میں پائے جانے والی چند کتب کا ذکر کرتے ہوئے بالشویک بغاوت، جنگ عظیم دویم اور ویتنام کی جنگ میں ان بینکاروں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے مطابق ان تمام جگہوں میں معاشی امداد دونوں جانب ان بینکار حضرات کی موجودگی کی وجہ سے ممکن ہوئی، تاکہ زیادہ سے زیادہ قتل و غارت گری ممکن ہو اور گرینڈ اورینٹ کی اصطلاح کے مطابق ایک اعلیٰ معاشرہ قائم ہو سکے۔ اور اسی بنیاد پر ہم ناقدین فری میسنری کی اس سوچ کے بہت خلاف ہیں۔ ہیری ٹرومین، امریکی صدر، 24 جون 1943 کا ذکر کرتا ہے کہ جب ہٹلر نے روس پر حملہ کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جرمنی جیت رہا ہے تو ہمیں روس کی مدد کرنا ہوگی، اور اگر روس جیت رہا ہے تو ہمیں جرمنی کی مدد کرنا ہوگی۔ اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ ہم بات دیکھ پائیں گے، اگرچہ میں ہٹلر کو قطن فاتح دیکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ نیو یارک ٹائمز میں آج بھی موجود ہیں۔ اس وقت ٹرومین نہ صرف 32 درجے پر فائز فری میسن تھا بلکہ وہ امریکہ کی ریاست میزوری میں فری میسن ٹھکانے کا گرینڈ ماسٹر بھی تھا۔ انیس سو چالیس سے 1941، اس بارے میں مزید معلومات جارج واشنگٹن میموریل لائبریری، جو الیگزینڈرا میں قائم ہے وہاں موجود ہے۔ یہ لائبریری حقیقتاً فری میسنری کا ایک ٹھکانہ ہے۔ یہ واشنگٹن ڈی سی دارالحکومت امریکہ سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ہے۔ دنیا میں پائے جانے والا سب سے بڑا میسونک ہال فلیڈیلفیا امریکہ میں ہے۔ نور باٹو، یہ جملہ آج کل وہاں پر بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ 15 जुलाई 2000 में तहकीकाती फिल्म बनाने वाले एलेक्स जॉन्स और इसके साथ ही माइक ह्यूनसन अपने हमरा दो खुफिया कैमरे लेकर लोहेमन क्लब नामी एक जमात की खुफिया रसूमात में शामिल हुए। 1872 में ये जमात चंद साफियों ने मिलकर तामीर की थी। ये जमात कुछ अरसे बाद फ्री मैसन की हमख्याल जमात की शक्ल अख्तियार कर गई। हर साल 15 जुलाई को सरगरा मराकिन इसकी सालगिरह मनाते हैं। इस दिन ये सब पादरों की तरह के लाल लिबास जेबतन करते हैं जो हकीकतन इल्यूमिनेटी का लिबास है। ये अपने आप को आग के रखवाले कहते हैं। ये एक उल्लू की शक्ल के देवता मौलाक की पूजा करते हैं। इनकी रसूमात में जादू भी शामिल होता है। जॉर्ज बुश अमरीकी सदर इसी तरह की एक खुफिया जमात स्किल एंड बोन्स का रुकन है, यानी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ। इसी बुनियाद पर बुश ने कॉलिन पावल को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया क्योंकि वो भी इसी जमात का एक रुकन था। रूस की लाइब्रेरी में जमात बनाए बाद का जिक्र है। ये जमात फ्री मैसन्स की हमख्याल जमातों में सबसे अफजल है। ये जमात फ्री मैसन सोच के तहत इसके अंदर ही एक नई फ्री मैसन सोच को जन्म देती है। बनाए बाद का हकीकी नाम बंदस ब्रदर था। 13 अक्टूबर 1843 को 12 जर्मन निजात फ्री मैसन्स ने इसकी तश्कील की। व्हाइट हाउस से 13 ब्लॉक के फासले पर स्कॉटिश फ्री मैसनरी की सुप्रीम काउंसिल का दफ्तर वाक़ है। इस बिल्डिंग पर मौजूद हर नक्श फ्री मैसन्स का निशान है। सीधे हाथ पर मौजूद शेर अकल का निशान है, जबकि उल्टे हाथ वाला शेर ताकत का निशान है। ये ख्याल किया जाता है कि अमरीकी व दुनियावी सियासत पर असर रखने वाला हर वाकया सुप्रीम काउंसिल से कहीं ना कहीं जाकर ज़रूर जुड़ता है। सबसे ज़्यादा शैतानी फ्रीमसोनिक रहनुमा जनरल अल्बर्ट पाइक तसव्वुर किया जाता है। पाइक जनूबी अमेरिका में एक वकील की हैसियत से जाना जाता है और 1850 में फ्री मैसनरी में दाखिल हुआ। 2 जनवरी 1859 में पाइक सुप्रीम काउंसिल में मुंतखब हुआ। आगे चलकर पाइक सुप्रीम काउंसिल का सबसे आला रहनुमा सुप्रीम कमांडर के दर्जे पर फाइज हुआ। सुप्रीम काउंसिल में मौजूद एक कतबा कहता है, सुप्रीम काउंसिल के अराकीन ने हमेशा हमारे मुल्क की तारीख में अहम किरदार अदा किया है। सदूर सियासतदान असातिज़ा साइंसदान और यहाँ तक के खलाबाज भी सुप्रीम काउंसिल के अराकिन रह चुके हैं। हमारे नजबुलैन का हिस्सा अख़ुवत अब अमरीकी माशरे के निज़ाम में एक अहम हिस्सा बन चुका है और ठीक इसी तरह इनफरादी हकूक़ का फ़लसफ़ा भी है। फ्री मैसन्स ने पाइक के लिए एक यादगार जुडिशनल स्क्वायर वाशिंगटन DC में तामीर कराया। इस यादगार में पाइक को एक खुशख्याल जरी शायर आदिल और सियासतदान की हैसियत से दिखाया गया है। पाइक इल्यूमिनेटी के हलकों में लैम्दुदेनाफ के नाम से जाना जाता है। वो 19वीं सदी का शैतान कहलाया जाता था और दुनिया पर हुकूमत करना उसका ख्वाब था। इसके मुताबिक 3 आलमी जंगें और 3 बड़ी आलमी बगावतें दुनिया में नए दुनियावी कानून की इब्तदा का सबब बन सकती हैं। दुनिया पर हुकूमत फ्री मैसनरी का हकीकी नज़्बुलैन है। UNO के परचम से ये बात वाज़ह है कि फ्री मैसन के 33 दर्जात दुनिया पर ज़ाहरी तौर पर अभी भी हुकूमत कर रहे हैं। दुनिया को 8 बड़े हिस्सों में और 4 छोटे हिस्सों में तकसीम दिखाया गया है, जबकि 33वां हिस्सा वसत में मौजूद है। दुनिया के गिर्द जैतून की शाखें हैं जिनके कुल 13 पत्ते दोनों अतराफ पर मौजूद हैं। ये शाखें रूहानी खुशहाली की अलामत हैं। फ्री मैसनरी की इस्तलाह में शबी के मायने अजीम हरकत के हैं। फ्री मैसनरी का मकसद एक नया दुनियावी कानून और एक नई दुनियावी हुकूमत है। इंसानियत के खिलाफ मैसनरी की जंग एक आहिस्तगी से रवा हर्फ है जो सदियों पर फैली हुई है। 6 मार्च 1991 को अमेरिकी कांग्रेस से खिताब में जॉर्ज बुश सीनियर कहता है कि अब हम एक नई उभरती हुई दुनिया को देख सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें नया दुनियावी कानून राइज करने की काफ़ी आसानियां मौजूद हैं। डेडेरा कैफिकर जूनियर ने 1994 में यूनाइटेड नेशन की कारोबारी काउंसिल के सामने कहा कि हम दुनियावी तब्दीली के मोड़ पर खड़े हैं, अब हमें सिर्फ और सिर्फ दुनिया में बड़ी परेशानियां फैलाने की ज़रूरत है, फिर दुनिया आसानी से नया कानून कबूल कर लेगी। चार्ल्स टॉट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का प्रोफेसर है। 1988 में अपनी किताब वेकिंग अप बेदारी में लिखता है कि इंसानियत एक कभी न ख़त्म होने वाले सहरा में गिरफ्तार है और अपने असल कवायफ और अपनी असल ताकत से बेजार हो गई है। ये एक संगीन अलमिया है। कम्युनिस्ट इनखला रजा 1 मई 1919। रजा रूसी रियासत लिथुआनिया का दारुल हुकूमत है। तारीखी तौर पर यह मुल्क जर्मनी के साथ अच्छे मरासिम रखता है। जंग अजीम दोयम में जर्मन फौज का बड़ा हिस्सा इसी मुल्क के जवानों पर मुश्तमिल था। 18 नवंबर 1918 को लिटोया रूस से अलहदा होकर एक खुद मुख्तार रियासत बना। कहा जाता है कि इस जंग में कम्युनिस्ट रूस को फ्री मैसन्स की मदद हासिल थी। इस फिल्म की मदद से हम फ्री मैसनरी की पोशीदा सियासत को अवामुन्नास पर वाज़ह करना चाहते हैं। यह फिल्म आर्किटेक्ट्स ऑफ डिसिपेशन नामी एक किताब फ्रेप के तामिर कुनंदा से माखूज है। जब फ्री मैसनरी का शैतान अपने वसीत और हजम पर पहुंच जाएगा तब फ्री मैसनरी खुद ही अपने अंदर से मादुम होना शुरू हो जाएगी। ग्रैंड ओरियंट, इल्यूमिनेटी, बनाए बर्थ और इस जैसी दीगर जमातों के आपस में टकराव मजकूर है। ये कुदरत का कानून है। फ्री मैसनरी की खुफिया ताकत अपने अंदर ही खुद की तबाही के बीज बो रही है। कत्ल व गारतगरी पर मजकूर माशरा जो बिलाखिर खुद को तबाह करेगा। تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اس تحقیقاتی فلم کو آپ مسلمین کی خدمت میں پیش کرنے کا اولین مقصد دشمن شناسی اور دشمن کے سازشی ہتھ کنڈوں سے آگاہی اور ان کے سدباب کے لیے مناسب اور حسب ضرورت رد عمل کے ساتھ ساتھ اپنی صفوں میں اتحاد اور یکجہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔